السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. خدا و تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرجہم. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں خدا اور اللہ کا رسول اس چیز کی طرف بلائیں جس کے اندر تمہاری حیات ہے، تم ان کی دعوت پر لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. دعوت خدا پر و دعوت رسول خدا پر و دعوت الہی پر لبیک کہو کہ اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اور خصوصاً یہ حیات و زندگی اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب اس حیات کو قوم کی حیات اور امت کی حیات کے تناظر میں دیکھا جائے، نہ جسمانی حیات اور نہ ہی حیوانی اور نباتاتی حیات. زندگی حیات کئی طرح کی ہے. جس طرح ایک نباتاتی حیات ہے جس میں نشو و نما ہوتی ہے، جسم بڑھتا ہے، انسان کا یا جانور کا یا پودا نشو و نما جو ہوتی ہے اس کو نباتاتی حیات کہتے ہیں، بایولوجیکل حیات ہے. ایک حیوانی حیات ہے جس میں کھانا پینا بھی ہے، جس میں چرنا چگنا بھی ہے، جس میں نسل بڑھانا بھی شامل ہے، جس میں خواہشات پوری کرنا بھی شامل ہے. اگر کوئی پیدا ہوا ہو، پیدا ہو کے نشو نما کر رہا ہو، گروتھ ہو رہی ہو اس کی، اور ساتھ ساتھ کھاتا پیتا بھی ہو، چرتا چگتا بھی ہو، نسل بھی بڑھا رہا ہو، بچے بھی پیدا کر رہا ہو، اس کو حیوانی حیات کا درجہ مل گیا. اور اس کے اوپر ایک انسانی حیات ہے. انسانی حیات جب اس میں عقل آ جائے، شعور آ جائے، اور جب خیر و شر کی تمیز اس کے اندر آ جائے، اسے پتہ چلے کہ فساد کیا ہے، اصلاح کیا ہے، نجات کدھر ہے، ہلاکت کدھر ہے، جب اس کی عقل میں یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں، یہ انسانی حیات شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم مومنوں کے لیے ایک خاص حیات الگ ذکر کرتا ہے. وہ حیات اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ اور رسول کی دعوت پر یا دعوت الہی پر لبیک کہتا ہے. لبیک کا مطلب یعنی حاضر ہونا میدان میں، جس میدان میں خدا طلب کر رہا ہے، جس میدان میں رسول طلب کر رہے ہیں، جس میدان میں دین حاضر ہونے کے لیے انسان کو کہہ رہا ہے کہ ان میدانوں میں تم حاضر رہو. اگر انسان ان میدانوں میں حاضر ہو جائے، اسے خدا کی طرف سے ایک حیات و زندگی عطا ہوتی ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اس کو حیات طیبہ کہا گیا ہے، حیات ایمانی، کہ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ حیات مومنانہ و حیات ایمانی ہے، جسے خداوند تبارک و تعالی فقط اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، اور اس وقت عطا کرتا ہے جب اہل ایمان اس دعوت الہی پر لبیک کہتے ہیں، یعنی اس میدان میں آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے حضور کا اعلان کرتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، 9 ربیع الاول پاکستانی افق کے مطابق، یہاں کی تاریخ کے مطابق، تقویم کے مطابق 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول کی ایک حقیقت ہے، اور 9 ربیع الاول کا ایک مصنوعی و جعلی چہرہ ہے۔ 9 ربیع الاول کا حقیقی چہرہ و حقیقی مناسبت یہ ہے کہ آج حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت کے آغاز کا روز ہے۔ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 9 ربیع الاول آپ کے جانشین، آپ کے وصی، امام عصر، امام حاضر، امام موجود، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا روز آغاز امامت ہے 9 ربیع الاول۔ لیکن یہ مناسبت نہ مومنین برپا کرتے ہیں، نہ اس بارے میں کوئی اہتمام کرتے ہیں، نہ ان کی طرف رجحان ہے اس طرف۔ یہ چہرہ جو حقیقی 9 ربیع الاول کا چہرہ ہے، وہ مومنین کی نگاہوں سے غافل ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور غیر مستند مناسبتیں 9 ربیع الاول کی بنا رکھی ہیں، جن کا کوئی تاریخی ثبوت و وجود نہیں ہے، جن کا کوئی حکمت و فلسفہ نہیں ہے۔ شاید اسی لیے یہ کام کیے گئے ہیں کہ جس طرح عاشورہ کو چھپانے کے لیے عاشورہ کو جشن کا دن بنا دیا گیا، عاشورہ کی حقیقی مناسبت چھپانے کے لیے عاشورہ کو برکت کا دن قرار دیا گیا، روزہ رکھو شکرانے کا، اور عاشورہ کی طرف اور بہت ساری جعلی داستانیں اور کہانیاں گھڑ کے منسوب کی گئیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ جو مسلم حقیقت ہے عاشورہ کی، اور وہ دین کی بقا اور نجات اور آل رسول کی شہادت، اسے یاد نہیں کرتے۔ ابھی بھی جب عاشورہ آتا ہے مختلف ٹی وی چینل ایسے بے وقوف و احمق قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں عاشورہ کی مناسبت سے گفتگو کے لیے، جو آ کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ عاشورہ روزے کا دن ہے، عاشورہ شکرانے کا دن ہے، عاشورہ نفل پڑھنے کا دن ہے، عاشورہ فلاں کا دن ہے۔ جو واضح چیز ہے، کنفرم چیز ہے، وہ یہ کہ عاشورہ بقائے دین ہے، عاشورہ شہادت امام سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور آپ کے انصار و آپ کی اولاد کی شہادت کا دن ہے، آل رسول کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن اس کو چھپانے کے لیے من گھڑت داستانیں بنائی گئی ہیں، اسی طرح غدیر کو چھپانے کے لیے من گھڑت داستانیں بنائی گئی ہیں، اور 9 ربیع الاول اس کی اہمیت وہی عاشورہ اور غدیر جتنی ہے، لیکن من گھڑت کہانیوں کی وجہ سے 9 ربیع الاول مومنین کی نظروں سے چھپا دیا گیا کہ جس دن آغاز امامت امام عصر ہے، مومنین اس دن من گھڑت چیزوں میں اور عجیب و غریب چیزوں میں اور نقصان دہ چیزوں میں، جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، عقیدے کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، امت کا نقصان ہے، تشیع کا نقصان ہے، وحدت کا نقصان ہے، شعور کا نقصان ہے، ایسے اعمال کے اندر غیر ذمہ دارانہ کام و غیر ذمہ دارانہ اعمال بعض لوگ انجام دیتے ہیں۔ 9 ربیع الاول بہت عظیم دن ہے۔ دراصل 9 ربیع الاول یعنی آج کا دن، یہ جو آج آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آگاہ نہیں ہے، نہ آگاہی ہے، نہ پھیلائی گئی ہے، نہ دی گئی ہے، لیکن یہ دن ایسے ہی ہے جیسے غدیر کی مناسبت ہے، جہاں آغاز اعلان ولایت ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ دراصل نظریہ مہدویت یا عقیدہ مہدویت جس کو ہم کہتے ہیں، شیعہ فقط عقیدہ مہدویت کی حد تک ہیں، لیکن حقیقتاً اسلام میں مہدویت کا نظریہ ایک بہت ہی اہم نظریہ ہے، بہت ہی اہم، آج کے زمانے کے لیے نظریہ مہدویت سے بڑھ کر کوئی اور نظریہ موجود نہیں ہے۔ نظریہ مہدویت وہ ہے جو باعث نجات بشریت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امام کے القابات میں سے ایک یہی ہے کہ منجی بشریت ہیں، یعنی بشریت کو نجات دینے والے. اس وقت بشریت ہلاک کرنے والوں کے چنگل میں ہیں جو بشریت کی نابودی کے لیے سرگرم ہیں. تمام کے تمام لوگ, سیاسی مسلمان, غیر مسلمان, عرب, غیر عرب, مغرب, اپنے ملک کو مثال کے طور پر دیکھ لیں. آپ کا ملک آئینہ ہے پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے. اس ملک کے اندر مختلف طبقات سیاست میں اور مذہب میں اور معیشت میں اور ثقافت میں اور معاشرت میں اور تعلیم میں اور اقتصاد میں اور تجارت میں مصروف عمل ہیں. آپ بڑے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں, دینی, مذہبی و سیکولر, اسی طرح مذاہب کے مراکز ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست ہے, حکمران ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, اپوزیشن ہیں, یہ سب کچھ ہے اس ملک کے اندر. لیکن ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ان ایوانوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تعلیمی مراکز میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تجارت خانوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ مذہبی مراکز میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پاکستان کی حد تک اگر آپ سوچیں تو یہ سب کے سب دشمنان انسانیت ہیں جنہوں نے یہ سارے میدان سنبھال لیے. مذہب کا میدان آپ دیکھیں, دشمنان انسانیت اور دشمنان مذہب, دشمنان خدا مذہب کے نام پر بیٹھے ہوئے مساجد, مدرسے, ان کے اندر دشمنی خدا کے ساتھ و دشمنی اور عباد خدا کے ساتھ و بندگان خدا کے ساتھ دشمنی. ان کے قتل کو مذہب سمجھا جاتا ہے, دہشت گردی کو مذہب سمجھا جاتا ہے. مثلا ایسا مذہب جو جنت جانے کے لیے 100 مومن قتل کرے تاکہ ایک دہشت گرد جنت میں جائے, یہ نظریہ ہے. قاتل مذہب قتل کر کے جنت جانا چاہتے ہیں. اقتدار میں آنے کے لیے قتل کرو تاکہ اقتدار میں آ جاؤ. پیسہ کمانے کے لیے قتل کرو تاکہ اقتدار میں آ جاؤ. یہ سیاستدان ہر پورے پاکستان کے اندر بندے اغوا کرو, قتل کرو تاکہ پیسہ تمہیں ملے, ڈکیتیاں کرو تاکہ پیسہ تمہیں ملے, ملک بیچو تاکہ اقتدار میں آ جاؤ. ہر طرف قاتل, دہشت گرد, دشمنان بشریت, ہلاکت بشریت کی کرنے والے, یہ جمے ہوئے ہیں, تمام ملک کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہیں. پاکستان کو آئینہ قرار دے باقی دنیا کے لیے. ساری دنیا ایسے ہے, ساری دنیا میں یہی صورتحال ہے. قتل و غارت کے ذریعے سے مال و ثروت و دولت و اقتدار اور مذہب و غیر مذہب سب کچھ بشریت کے ساتھ دشمنی کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے. اب ایسے میں دھوکہ دینے کے لیے بسا اوقات نجات کی رب باتیں بھی کرتے ہیں, کبھی دین کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر, کبھی تعلیم کے نام پر, کہ یہ تعلیم یا یہ سیاست یہ نجات دے گی. پاکستان کو نجات دینے والی تعلیم, پاکستان کو نجات دینے والی جماعت, پاکستان کو نجات دینے والے عمل, پاکستان کو نجات دینے والے الیکشن, پاکستان کو نجات دینے والی حکومت, اب یہ سب نعرے یا جھنڈے نجات کے لگاتے ہیں, عمل ان کا ہلاکت والا ہے. جبکہ نجات کا نظریہ جس قوم کے پاس موجود ہے وہ قوم خود غافل ہے, خود اسے خبر نہیں ہے. آج 9 ربیع الاول کو وہی قوم خرافات میں ڈوبی ہوتی ہے, من گھڑت اور جعلی حکایات میں ڈوبی ہوتی ہے, اور خود نفرت انگیز و نفرت آمیز اعمال میں مشغول ہوتی ہے کہ اس دن شریعت اٹھ گئی ہے, اس دن آپ کرو ہتاکی, کرو گستاخی, کرو فلاں کرو, دشمنی ابھارو, لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرو, اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کرو, دوسروں کو بھی اشتعال دلاؤ. یہ 9 ربیع الاول کرتے ہیں. جبکہ 9 ربیع الاول روز ہے بشریت کو نظریہ نجات سکھانے کا, یعنی ولایت و امامت سمجھانے کا دن ہے. کہ 9 ربیع الاول کی جو حکایت ہے وہ 9 ربیع الاول کی جو مناسبت ہے وہ بھول گئی ہے, وہ قوم یعنی شیعہ بھول گئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آئی کہ 9 ربیع الاول کتنا عظیم دن ہے اور ہم نے اس دن کو کس طرح بشریت تک نظریہ نجات پہنچانا ہے. نظریہ نجات یعنی نظریہ مہدویت. مہدویت امامت ہی کا ایک شعبہ یا کہل امامت ہی کا ایک مرحلہ ہے. مہدویت اصل نظریہ امامت ہے قرآنی, جو اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی دین کا سیاسی نظام, دین کا اجتماعی نظام, دین کا سماجی نظام, یہ امامت کہلاتا ہے. اب امامت ہوتے ہوئے ہم نے امامت کو عقیدہ بنا لیا ہے اور سامری کے بچھڑے کو سیاست بنا لیا ہے. ساری قوم سامری کے بچھڑے کے پیچھے چلتی ہے. عمل میں سیاست سامری کو دے دی ہے, حکومت سامری کو دے دی ہے, عملی میدان سارے سامری کو دے دیے ہیں, اور ایک مقدس جگہ بنا کر وہ امامت کو دے دی ہے. امام کو کہہ دیا گدی بچھا کے آپ یہاں پر بیٹھے, یہ گلی آپ کی نہیں ہے, یہ کوچہ آپ کا نہیں ہے, یہ شہر آپ کا نہیں ہے, یہ سیاست آپ کی نہیں ہے, یہ اقتدار آپ کا نہیں ہے, یہ ایوان آپ کا نہیں ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ادھر گدی بیٹھ پڑی ہوئی ہے, اس میں بیٹھے رہے. آپ کوئی بیمار ہوا شفا لینے آپ کے پاس آ جائے گا, کسی نے دم درود کرانا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا, کسی نے دعا لینی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گا, کوئی پریشان حال ہوا اگر دنیا سے فارغ ہوا, دنیا اس کے ہاتھ نہ آ رہی ہوئی تو دنیا کے اصول کے لیے آپ سے دعا کرانے آ جائے گا. ورنہ جب تک دنیا اس کے ہاتھ میں ہے, دم دنیا کی اس کے پاس ہے, آپ کی طرف نہیں آئے گا. لیکن اگر مثلا الیکشن ہوگا, اگر جیت رہا ہے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا, لیکن اگر ہار رہا ہے تو دعا کرانے آپ کے پاس آ جائے گا. یہ امامت قرآنی امامت نہیں ہے, یہ صوفیانہ امامت ہے. صوفیوں کی امامت ایسے ہوتی ہے کہ ایک غار ہو, بند کمرہ ہو, جس کی کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو, جس میں نہ ہوا آتی ہو نہ نور آتا ہو, اس میں امام بیٹھ جاتا ہے, مصلی بچھا کے ذکر و فکر و تسبیح میں لگ جاتا ہے, اور نہ دنیا سے اس کو کچھ سروکار ہے, نہ اس کا دنیا سے کوئی سروکار ہے. لوگ ڈوبے مریں, جس طرف جائیں, یہ اپنا ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے. یہ صوفیوں کا امامت ہے. قرآنی امامت جو اللہ نے امامت کا نظریہ بنایا ہے, وہ بشریت کی نجات کے لیے بنایا ہے. نجات انسان کا نظام امامت کہلاتا ہے. تمام معصومین نے امامت اسی کو بیان کیا ہے, قرآن نے امامت اسی کی ذکر فرمائی ہے. لیکن یہ امامت ایک بہت اہم سبب کی وجہ سے امامت کا نظام یا امامت کے نظام کا چہرہ لوگ نہیں دیکھ پائے. رسول اللہ کے زمانے میں دیکھا یہ چہرہ امامت کا, لیکن اس کے بعد یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے لوگ. پھر اس کے بعد دوسرے خلافت آ گئی, ملوکیت آ گئی, یزیدیت آ گئی, اور آج جمہوریت ہو یہاں تک پہنچے ہیں. رسول اللہ کے بعد سے جو امامت سے محروم ہوئے لوگ, آج جمہوریت تک پہنچے ہیں یہ لوگ, اور راضی ہیں. یہ جمہوریت ہے جو سامری کا بچھڑا ہے, جس کے پیچھے سارے شیعہ سنی سب مل کے جا رہے ہیں. اصل میں جھگڑے ان کے رسومات پر ہیں, ورنہ نظام سب کا ایک ہی ہے. پاکستان کے اندر جو نظام شیعہ کا ہے, وہی سنی کا ہے, وہی ہندو کا ہے, وہی عیسائی کا ہے, سب کا نظام ایک ہے. رسومات الگ الگ ہیں. ایک گلے میں سلیب ڈالتا ہے, ایک سر پہ ٹوپی پہنتا ہے, ایک انگوٹھی پہنتا ہے, ایک کڑی پہنتا ہے. ان چیزوں میں جھگڑا ہے ہمارا, رسموں میں, ورنہ نظام پہ سب راضی ہیں. ابھی ووٹ سب ایک ہی نظام کو دیں گے, سسٹم سب کا ایک ہے, اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ایک کینڈیڈیٹ دونوں کی ووٹوں سے بنے گا. پھر جھگڑتے کس بات پر ہو, جھگڑتے اس رسومات پر ہیں کہ ہم یہ رسم, ہم حلوہ پکانا چاہتے ہیں, تم بریانی پکانا چاہتے ہو, اس بات پہ جھگڑا و لڑائی ہے. رنگ پہ جھگڑا ہے, ہم کالا لباس پہننا چاہتے ہیں, تم کوئی اور لباس پہننا چاہتے ہیں. ان چکروں میں لڑائی ہے, ورنہ نظام سب نے دین کا چھوڑا ہوا ہے اور سامری کا نظام پکڑا ہوا ہے. اللہ کا نظام امامت ہے. امامت کیوں نافذ نہیں ہوئی؟ امامت سے کیوں امت دور ہو گئی؟ امامت سے کیوں بشریت محروم ہو گئی؟ کیوں سامری کے پیچھے لوگ چلے گئے؟ کیوں سامری کا بچڑا جمہوریت والا آج پوری دنیا پہ اور پاکستان میں اور ہر ملک کے اندر لوگوں کو, مسلمانوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو, عزاداروں کو, نعتیں پڑھنے والوں کو, صحابہ کے پیروکاروں کو, اہل بیت کے پیروکاروں کو, سب کو سامری کا بچڑا سامری کا بچڑا امام بنا ہوا ہے. سیاسی پارٹیوں کے رہبر امام بنے ہوئے ہیں, یہ حکمران امام بنے ہوئے ہیں. کیوں یہ لوگ امام بن گئے؟ سامری اور سامری کے بچڑے کیوں امام بن گئے؟ اصلی امامت سے لوگ کیوں دور ہو گئے؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تمہاری نجات اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے. اگر اللہ کی دعوت پہ لبیک کہو گے, تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے. قومی زندگی, اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی, سماجی زندگی اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے سے تمہیں عطا ہوگی. اگر اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہو گے وہ زندگی تمہیں عطا نہیں ہوگی، وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی. زندگی اس وقت تمہیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی جب اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے. یہ لبیک نہیں کہہ سکے مسلمان، وہ نہیں کہہ سکے جن کو امامت پہلے دن سے سمجھ میں ہی نہیں آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بچے کو اسکول میں داخل ہی نہیں کراتے، سیدھا کھیت میں بھیج دیتے ہیں کہ تم نے کمانا ہے، تم نے ریڑھی چلانی ہے، تم نے گدھا گاڑی چلانی ہے، تم نے دکان پہ بیٹھنا ہے، تم نے ویلڈنگ سیکھنی ہے. انہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں تعلیم کے لیے. جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں جو سبق پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کھیتوں میں نہیں جاتے، اسکولوں میں آتے ہیں اور آ کر سبق بھی پڑھتے ہیں. تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ جو تعلیم کے لیے آئے ہی نہیں، کھیتوں میں چلے گئے، انہیں امامت سمجھ میں نہیں آئی. اور تعجب اس میں نہیں ہے کہ جنہوں نے امامت کا سبق پڑھا ہی نہیں ہے، تعجب اس میں ہے کہ جنہوں نے امامت کا سبق پڑھا ہے انہیں کیوں امامت سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیوں میدان میں حاضر نہیں رہے. امامت کا نظام اس وجہ سے نافذ نہیں ہوا کہ لوگوں نے اللہ کی دعوت میں لبیک نہیں کہی، حاضر نہیں ہوئے میدان میں. جس میدان میں امام طلب کر رہے تھے، اس میدان میں لبیک نہیں کہا، حاضر نہیں ہوئے. اس وجہ سے یہ ہلاکت ہے. آج یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کو قوم کی زندگی نہیں کہتے، یہ قومی حیات نہیں ہے، قومی موت ہے، قومی زندگی نہیں ہے یہ ہماری. ہم پودوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نشو و نما کر رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن بے حیثیت قوم، بے حیثیت امت، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے ہمارا اس ملک کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ زندگی، یہ ہلاکت کیسے ہمیں، یہ زندگی چھن گئی، یہ ہلاکت ہمیں قومی ہلاکت نصیب ہوئی. اس لیے نصیب ہوئی کہ حیات اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے میں ہے. لبیک کہو اللہ کی دعوت پر، خدا حیات عطا کرتا ہے. اگر لبیک نہیں کہو گے، حاضر نہیں رہو گے اس میدان میں جہاں پر اللہ طلب کر رہا ہے تمہیں، تو قومی حیات کا تصور بھی نہ رکھو. کیا کرو گے تم؟ خود تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا. بلکہ توجہ کریں، ابھی میں مثال کے ذریعے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حیوانات، جاندار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تقسیم کے لحاظ سے. اب یہ لوگ جن کا شعبہ ہے باٹنی، وہ اس کو زیادہ سمجھیں گے. عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، شاید عام کسان دہقان بھی، سارے ہی سمجھتے ہیں. مثال بہت عام ہے، وہ علمی مثال نہیں ہے. لیکن جانور، جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو مستقل زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے ان جانوروں کا، اپنی غذا، اپنی خوراک مٹی سے، گھاس سے، جہاں سے بھی نکالنی ہو نکال لیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا، ہماری خوراک کہاں ہے، ہمارا رہنا کہاں ہے، ہم نے کہاں جانا ہے. پالتو جانور ہوں، جنگلی جانور ہوں، مثلا بھیڑیں، بکریاں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کھانا کہاں سے، ہم نے رہنا کہاں پر ہے. اسی زمین پر چرتے ہیں، چگتے ہیں، اٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سارا کام اپنا اسی زمین پر انجام دیتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بکری کے، بھیڑ کے بالوں میں ہوتے ہیں اندر، وہ زمین پہ نہیں چل سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے حشرات، ایسی مکھیاں، ایسی جوئیں، ایسے چچڑ جو جانوروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں. کرتا ہوں، غور کریں کہ جانور، جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں، زمین سے کھاتے ہیں، زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا قدم بھی زمین پہ نہیں پڑتا، یہ دوسرے جانوروں کے اندر رہتے ہیں، بکریوں کے بالوں میں، بھیڑوں کے بالوں میں، بھینسوں کے ساتھ، بیل کے ساتھ، گائے کے ساتھ، کتے بلی کے بالوں میں، اور کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بالوں میں رہتے ہیں، جیسے جوئے ہیں، یہ انسانوں کے اوپر، اگر جوں کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیں تو وہ نہ چل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ وہ مر جائے گی زمین پر، اگر آئے اپنے قدموں سے اپنا مستقل گھر نہیں بنا سکتی۔ ان جانوروں کا کام ہے کسی دوسرے جانور کے اندر پیٹ میں رہیں یا دوسرے جانور کے بدن میں رہیں، جنہیں علمی نام ان کا کیا نام ہے، پیراسائٹ۔ یہ پیراسائٹس جو ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر رہتے ہیں، آ گئی ہے نا ذہن میں بات، دیکھے ہوئے نا یہ جانور، جیکب آباد میں ہوتے ہیں نا ایسے جانور، جی جی ہاں وہی بیل کی طرح، جس طرح ہوتی ہے وہ، ایک بیل دوسرے درخت پر چڑھتی ہے، زمین میں جڑ نہیں ہوتی اس کی۔ ہو یہ ایک حیثیت، ایک حالت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، قوموں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ ایک قوم ہوتی ہے، میدان اس کا ہے، گراؤنڈ اس کا ہے، اقتدار اس کا ہے، طاقت اس کی ہے، اور ایک قوم کسی دوسری قوم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے سہارے زندہ رہ رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ پیراسائٹ قوم کہلاتی ہے، یہ جس کی اپنی کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، اپنا کوئی میدان ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ میدان میں اترے تو مر جاتی ہے، پیراسائٹ کو اگر زمین پہ اتارے مٹی میں تو وہ مر جاتا ہے، وہ آشرا جو مر جاتی ہے، اگر وہ چچڑ جو چپکا ہوتا ہے جانور کے ساتھ اس کو جدا کر کے زمین پہ رکھیں تو مر جاتا ہے وہ، اس کی حیات اسی میں کسی کے ساتھ چپکے رہے۔ ایسی قومیں ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ جب تک دوسروں کے ساتھ چپکی رہیں، اصل میں یہ زندگی ذلیلانہ زندگی ہے، دوسرے کے بھروسے، دوسرے کے سہارے، دوسروں کے ساتھ چپک کے رہنا یہ ذلت ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ فضاحت ہے، کسی کے ساتھ چپک کے رہنا اور اس سے سیاست کرنا اور اس کے ذریعے سے کہیں پہنچ جانا، یہ نہیں ہے عزیز من زندگی۔ 5 کروڑ شیعہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جیسا مشہور ہے شاید زیادہ ہوں گے، کیا نظر آتے ہیں، وجود ہے کوئی اس ملک کے اندر، کیوں نہیں ہے، یہ 5 کروڑ کیوں نظر نہیں آتے؟ 200 دہشت گرد نظر آتے ہیں، 2000 دہشت گرد نظر آتے ہیں، 5 کروڑ شیعہ نظر نہیں آتے، کوئی وجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ مٹی پہ قدم رکھ کے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اظہار وجود کریں اپنا، کہ ہم بھی موجود ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ سہارا لیتے ہیں دوسروں کا، کوئی کام ہمیں کرنا ہو ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، جس قوم کے جوانوں میں، جس قوم کے نوجوانوں میں یہ ہمت ختم ہو جائے اور حشراتی، وہ پیراسائٹیکل اگر وجود اپنا لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے چپک کے رہنا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، اس کو نہیں خدا عزت دیتا، اس کو نہیں خدا پھر وہ مقام دیتا، یہ مقام حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اترنا پڑتا ہے، دوسروں کے وجود سے اتر کے اپنا عزت مندانہ وجود ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم وہ حشرے نہیں ہیں جو دوسروں سے چپکے رہیں، کبھی کسی مذہبی جماعت سے چپک جائیں، کبھی کسی سیاسی جماعت سے چپک جائیں، اس سے چپک کے، اس سے چپک کے، ہم چمٹ کر، اور پھر اس کے ذریعے سے قدیم سے ہمارا پاکستان میں یہ سلسلہ رہا ہے، انقلاب اسلامی سے پہلے علماء صرف ملازمت کرتے تھے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں، تنخواہ پہ کام کرتے تھے، قیادت زعما کرتے تھے، ایسے سیاسی لیڈر ہوتے تھے جو دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی لیکن دینی رہنما ان کو سمجھا جاتا تھا، انہوں نے دین کی کوئی ان کو شدھ بودھ نہیں ہوتی تھی لیکن کہیں حکومت سے بات کرنی ہوتی، مذاکرات کرنے ہوتے، کوئی اس طرح کا بینیفٹ ہوتا تو وہ لینے کے لیے یہ چلے جاتے، نمائندگی کرتے۔ عرصے تک پاکستان میں یہ لوگ دین کے لیڈر رہے، یہ چپکے ہوئے تھے انتظامیہ سے، آج بھی یہ انتظامیہ سے چپکے ہوتے ہیں، یعنی ہر شہر کے اندر کمشنر سے مربوط ہوتے ہیں، یہ چچڑ ہوتے ہیں کمشنر کے ساتھ چپکے ہوئے، ہر مسئلہ حل کرانے کے لیے کمشنر کا سہارا لیتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے کسی فلاں سیاسی اس کا سہارا لے، انتظامیہ میں جو بھی آ جائے، اگر بہت ہی وہ ہوگا تو کسی ایس ایچ او سے چپکا ہوا ہوگا، وہ آپ کو کیا جی کچہری میں مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں فلاں مسئلہ. ایک قوم کے مسئلے صرف تھانے کچہری کے نہیں ہوتے، ایک قوم کو سب سے پہلے اپنا وجود ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم موجود ہیں اس ملک کے اندر. وجود ثابت کرنے کے لیے اترو، اس کے وجود کو چھوڑو، زمین پر اترو، نہیں مرو گے تم. اس لیے کہ تم جو نہیں ہو، تم چچڑ نہیں ہو، انسان ہو، مومن ہو تم. اپنی قدر جانو پہلے کہ آپ کو حیثیت کیا دی گئی. آپ کو شیعہ کہا گیا ہے، شیعہ اس کو نہیں کہتے، شیعہ چلنے والے کو کہتے ہیں، نہ چپکنے والے کو کہتے ہیں. یہ پہلے باور کرو، اپنے اندر احساس عزت پیدا کرو. دین منع کرتا ہے عزیز من، یہ ممنوع زندگی ہے، دین حرام قرار دیتا ہے. دین کہتے ہیں ملعون ہے وہ شخص اور وہ قوم جو دوسروں کے اس ساتھ چپک کے زندگی بسر کرے. ملعون من قل نفسہ علی غیرہ، حدیث میں ہے، وہ ملعون ہے جو دوسرے کے ساتھ چپک کے زندگی بسر کر رہا. تمہیں خدا نے حیثیت دی ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس مقام کو منواؤ، اپنا وجود منواؤ اس دنیا سے کہ ہم ہیں اس ملک کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ ایک 60 سالہ 65 سالہ تاریخ میں شیعہ قوم نے گزشتہ یہ جو کوئٹہ کے شہداء کے لیے آواز اٹھائی، دو شب بائے روڈ پر نکلے، دنیا نے مان لیا کہ آپ رہتے ہو اس ملک کے اندر. لیکن جب ہم کمشنر کے ٹانگوں سے چپکے ہوتے تھے تو اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا تھا ہماری بات. جب ہم ایجنسیوں سے چپکے ہوتے تھے، یہ کوئٹہ والے سال ہا سال یہ کور کمانڈر سے چپکے ہوئے تھے، کور کمانڈر کی جوں بن کے رہ رہے تھے. لیکن جب اترے اس کے وجود سے اور خود اپنی لاشیں لے کے روڈ پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ طاغوت سرنگون کیا ہے، یزید سرنگون کیا ان لوگوں نے، اور ملت کو عزت نصیب ہوئی ہے. اس طرح انسان اپنا وجود منواتا ہے، وہ زندگی نہیں ہے. ہم دوسروں سے چپک کے نہیں رہ سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے ہم سامریوں کے پیچھے چلیں. الیکشن جب آتا ہے تو سب کا خون کھولنے لگتا ہے پاکستان میں. پاکستانی قوم الیکشن باز قوم ہے، جس طرح بعض علاقوں میں ہے نا وہ بیل پالے ہوتے ہیں انہوں نے، یہاں پتہ نہیں مشغلہ قومی مشغلہ کیا ہے. بعض پنجاب کے بعض علاقوں میں انہوں نے دیکھا وہ ان کو شوق ہے بیل پالنے کا، بڑے بڑے بیل انہوں نے پالے ہوتے ہیں اور دوڑاتے ہیں بیل، آبائی پیشہ ہے ان کا شوق بیل دوڑانا. بعض علاقوں میں وہ جیسے میاں والی اور اس قسم کے علاقوں میں وہ مرغ پالتے ہیں، بعض علاقوں میں بٹیر پالتے ہیں، بعض علاقوں میں کتے پالتے ہیں، بعض علاقوں میں پتہ نہیں گھوڑے پالتے ہیں. اب یہ ہر ایک علاقائی یا مشغلہ یا پیشہ ہے آبائی، اور ان کو کیا کہتے ہیں، گھوڑے باز، کبوتر باز، بٹیر باز، بیل باز، یہ بنے ہوئے ہیں. اور مجموعی طور پر پاکستانی قوم ہے الیکشن باز. الیکشن پہ سب بہت بیمار بھی تازہ دم ہو جاتے ہیں، بیماریاں بھی ان کی ختم. ایسے ان کو مجلس میں ہو وہ جی شوگر ہائی ہے، بلڈ پریشر نیچے ہے، فلاں اوپر ہے، یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، لیکن الیکشن میں دیکھو تو وہ ٹھیک ٹھاک اٹا کٹا دوڑ رہا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، میٹنگیں کر رہا ہے. کیا کرنا ہے جی، کرنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے یہاں پر. تو کیسے، یہاں تو تمہیں جان پڑ گئی ہے، ادھر جان نکلتی تھی تیری، وہاں پر دین کی راہ خاطر، اللہ کی راہ. الیکشن بازی، الیکشن جب آتے ہیں ہم سب کود جاتے ہیں اس کے اندر، یہ رائے حل نہیں ہے. 60-65 سال سے ہم نے یہ کام کیا، سامری کو سالہ لاتا ہے، موسیٰ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہارون کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، امام کو بھی، رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وسیع رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھوسالے کے پیچھے، بچڑے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ کا نظام عزیز من رسول اپنی زبان مبارک سے اعلان کر کے گئے کہ اللہ کا نظام امامت اور ولایت ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت یعنی عوام کو نہیں سپرد کر کے گئے کہ تم نے الیکشن کر کے خلیفہ بنانا ہے، کہا یہ اللہ نے بنانا ہے۔ نہ رسول الیکشن سے منتخب ہوگا، نہ امام الیکشن سے منتخب ہوگا، نہ جانشین رسول و امام الیکشن سے منتخب ہوگا۔ الیکشن کا لدم کیوں؟ کہ اللہ نے عوام کی ہدایت عوام کو نہیں دی، عوام کی ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ یعنی دین میں بناؤں گا، قرآن میں بناؤں گا، رسول میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، تمہارا کام اس کو قبول کرنا ہے، نہ کہ تمہیں بنانے کا۔ مثلا خدا نے کہا ہو کہ تم خود ہی بیٹھ کے رسول بنا لو اپنا، تم خود ہی بیٹھ کے اپنا امام بنا لو، نہیں بنا سکتے آپ۔ اللہ نے مقرر کرنا ہے تمہارے لیے امام و رسول، اور رسول و امام نے جانشین و وصی اپنا مقرر کرنا ہے۔ وہ نظام امامت ہے، لیکن ہم امامت کے میدان سے غائب ہو گئے۔ کیوں میدان سے غائب ہوئے؟ اس لیے کہ زمین پہ اترتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہم نے اس قوم والا یا ان حشروں والی حیثیت اپنی شخصیت بنا لی ہے جس کو زمین پہ خاک پہ اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جو ہی نہیں اترتی کیوں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پاؤں تلے کچل کے ماری جائیں گے۔ ہم جرت پیدا کریں، وجود اپنا ثابت کریں، زمین پہ آئیں، گراؤنڈ پہ آئیں، اپنا وجود اپنا ہونا ثابت کریں۔ آپ اس کے لیے میدان میں حاضر ہونا ضروری ہے، لبیک ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ چپک کے نہیں لبیک کہہ سکتے ہم۔ کبھی یہ سیاسی پارٹی جھنڈا اٹھائے، کبھی وہ سیاسی پارٹی جھنڈا اٹھائے، شیعہ آدھا شیعہ اس سیاسی پارٹی میں چلا جائے، آدھا اس سیاسی پارٹی میں چلا جائے، وہ اس طرح تو چپک کے رہیں گے، دوسروں کے ساتھ کیا وجود ہوگا ہمارا۔ یہ جو زعما تھے انقلاب اسلامی سے پہلے، زعما لیڈ کرتے تھے قوم کو، وہ کمشنروں کے ساتھ چپکے ہوتے تھے، ایس ایچ او کے ساتھ چپکے ہوتے تھے، اور ان پہلے انگریزوں کے ساتھ چپکے ہوتے تھے۔ اس لیے قوم کا وجود بن ہی نہیں سکا، نظر ہی نہیں آیا۔ انقلاب اسلامی کے بعد تنظیمی عمل شروع ہوا، اب تنظیمی عمل بھی، تنظیموں کو بھی، ہماری تنظیموں کو بھی ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے زمین پہ قدم رکھتے ہوئے۔ چپکنے میں اپنے آپ کو آسانی سمجھتے ہیں کہ یہ نجات ہے ہماری۔ عزیزان، ہمارے پاس جو نظام ہے، الہی نظام، امامت لبیک طلب کرتا ہے ہم سے۔ لبیک امامت کو کہو، ولایت کو لبیک کہو۔ اگر امامت و ولایت کو لبیک نہ کہیں، رسول اللہ کے اعلان کے 2 مہینے 10 دن بعد ولی تنہا رہ جاتا ہے اور لوگ گسالے کے پیچھے چل پڑتے، الیکشن ہوئے الیکشن کے پیچھے چل پڑے۔ یہی ہوا، علی رسول اللہ کا جنازہ سنبھال رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، لوگ الیکشن کے پیچھے دوڑ کے چلے گئے۔ کدھر گیا اعلان رسول اللہ کا؟ وہ غدیر لبیک مانگتا ہے، غدیر میں واہ واہ نہیں مانگتا غدیر۔ اب دیکھیں غدیر کی قسمت ہی عجیب و غریب ہے ولایت کی، کہ جو ہی رسول اللہ نے اعلان کیا اسی وقت سے واہ واہ شروع ہوگی۔ پڑھتے ہیں نا ذاکر، سنا ہوگا آپ نے کہ جو رسول اللہ نے اعلان کیا، من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، تو پھر کیا ہوا؟ مجمع نے سب نے کہا، جملہ بولے نا آپ نا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو، بخن بخن یا علی، بخن بخن۔ اور یہ جملہ ہمارے ذاکر نقل تو کرتے ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں، قصور نہیں ہے ان بیچاروں کا، یہ بھی سنتے ہیں آگے سنا دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی غور نہیں کرتے، سنتے ہیں پھر سنا دیتے ہیں۔ کوئی مضمون کوئی تیار کرتا ہے، یہ اس کو تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بخن بخن کا معنی واہ واہ نہیں ہے، بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے۔ عربی لغت میں بخن بخن مبارک کو نہیں کہتے، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، مبارک عربی لفظ ہے۔ عرب بھی کسی کو مبارک دینی ہو تو مبارک ہی کہتا ہے، کہتے بارک اللہ، بارک فیکم، بارک لنا، یہ عربی الفاظ ہے۔ خود مبارک عربی لفظ ہے، تو عربی کو تو عربی میں نہیں کنورٹ کیا جاتا۔ عرب جب کسی کو مبارک دے، مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ برکت دے۔ بس بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو سے کیا مراد؟ یعنی خدا برکت دے، اس اولاد میں برکت دے۔ گھر بناتے ہیں ہم کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی اس میں اللہ برکت دے. آپ کپڑے بناتے ہو نیا جوڑا کو کہتے ہیں پہنتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. مبارک ہو یعنی برکت دے اللہ، مبارک کا مطلب یعنی اللہ برکت ڈالے، بارکہ برکت سے دعا ہے مبارک ہونا. بخن بخن دعا نہیں ہے، بخن بخن داد دینا ہے. داد دیتے ہیں نا، جب کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ واہ واہ کرتے ہیں. اور ہر زبان والوں کو، کیونکہ داد دینا بھی تو انسان کی صفت ہے نا، جو چیز پسند آتی ہے آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنے. کوئی چیز بھی ہو، ہر قوم داد دیتی ہے. اردو والے داد دیتے ہیں، سندھی والے داد دیتے ہیں. اب یہ اردو اور فارسی والے داد دیتے ہیں، اردو میں واہ واہ کہتے ہیں، ایرانی باہ باہ کہتے ہیں، باہ باہ. اگر ان کو کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بس کھانا کھا رہے ہوں گے، آپ کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ کیا کھانا ہے، کیا پکا ہوا ہے. اور ایرانی کو پسند آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ واہ واہ. عرب کو پسند آ جائے تو وہ کہتے ہیں بخن بخن. بخن بخن یعنی واہ واہ، داد دینے کے لیے ہے. بخن بخن داد کا لفظ ہے، داد دے رہے ہیں، مبارک نہیں ہے اس کا معنی، داد دے رہے ہیں واہ واہ. خوب آپ دیکھیں کہ ولایت کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا تو واہ واہ شروع ہوئی، بخن بخن. بخن بخن اسی وقت سے شروع ہوئی اور ابھی تک 1400 سال ہو چکے ہیں، جب بھی ولایت کا ذکر چھڑتا ہے تو واہ واہ ہی ہوتی ہے، ابھی تک واہ واہ ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کی سیرت نہیں زندہ ہو رہی، وہ جو مجمع تھا وہ واہ واہ کر کے گھروں کو چلے گئے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ مثلا جب ولایت کی بات ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ کہہ رہے تھے لبیک کہو. میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا مولا تھا، پہلے مجھے لبیک کہتے تھے، میرے فرمان پہ اترتے تھے میدان میں، اب میرے بعد میرا وسیع ہے، یہ مولا ہے تمہارا، تو واہ واہ نہ کرو بلکہ کیا کہو؟ لبیک کہو اس کو. لیکن انہوں نے لبیک نہیں کی، کہا لبیک سامری کو کہیں گے، واہ واہ آپ کو کریں گے ہم. ایسے ہوتا ہے نا، واہ واہ آپ کی، لبیک لبیک کس کی؟ یعنی جس کے پیچھے چلو گے، جس کا کہا مانو گے. انہوں نے میٹنگ کی، الیکشن ہوا، الیکشن میں بندہ منتخب ہوا، انہوں نے کہا یہ لیڈر ہے تمہارا، کہا لبیک لبیک لبیک. اور ادھر رسول اللہ نے کہا یہ مولا ہے تمہارا، کہا واہ 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 کیا مولا ہے، واہ واہ. ان کو لبیک، ان کو عزیز من، یہی غلط ہے، یہی انحراف ہے. آج تک شیعہ ولایت کو لبیک نہیں کہہ سکا، آج تک نہیں کہہ سکا، صرف واہ واہ کہا. آج انہی لوگوں کی سیرت پہ چل رہا ہے، سنت پہ چل رہا ہے، جنہوں نے واہ واہ کی غلط رسم قائم کی تھی، بخن بخن کی غلط سنت قائم کی تھی. انہوں نے بھی وہاں لبیک نہیں کہا، بخن بخن کہا. ہم بھی آج تک واہ واہ کر رہے ہیں، لبیک نہیں کہتے. لبیک کس کو کہیں گے؟ جس کو ووٹ دیں گے. لبیک اس کو کہیں گے جس کے پیچھے چل رہے ہیں. لبیک اس کو کہہ رہے ہیں جس کے نظام میں رہ رہے ہیں. امامت و ولایت کو لبیک کہنا باقی ہے، ابھی تک نہیں ہو سکی لبیک. کیونکہ لبیک کہنے کے لیے چپٹ کے رہنا، چمٹ کے رہنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جو کسی سے چمٹا ہوا ہے وہ کیسے لبیک کہے؟ چمٹا ہوا ہے کسی کے ساتھ، بس جو کمشنر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہ کسی کو لبیک کہہ سکتا ہے؟ ادھر سے کمشنر ایک تھپڑ مارے گا اس کو کہ تم میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لبیک کہہ رہا ہے کسی اور کو، تو چمٹا ہوا میرے ساتھ ہے اور لبیک کسی اور کو کہہ رہا ہے. اترنا پڑتا ہے، کمشنر اور ایس ایچ اوز کی ٹانگوں سے اترنا پڑتا ہے، زمین پہ آنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں مستقل ہوں اور میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک امام ہے، میرا ایک مکتب ہے، اور میں اس کو لبیک کہہ رہا ہوں. میں اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہوں. اللہ کی دعوت پہ لبیک کہو، اللہ کے نظام کو لبیک کہو، اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو لبیک کہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، اسلام کو واہ واہ کرتے ہیں، لبیک جمہوریت کو کرتے ہیں، لبیک گسالے کو کرتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کو واہ واہ اور سامری کو لبیک۔ یہ روش بدلنی ہے، یہ آگاہی پیدا کرنی ہے ہم نے۔ اور جب لبیک کے دن آتے ہیں ہم خرافات میں لگ جاتے ہیں، ہم رسومات میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جب لبیک کا وقت آتا ہے، کب آتا ہے لبیک کا وقت؟ محرم و سفر لبیک کا وقت ہے، عاشورہ لبیک کا دن ہے، عین عاشور کے دن الوداع کہہ دیتے ہیں حسین کو، الوداع یا حسین الوداع۔ ہم جا رہے ہیں گھروں کو، کل سے آفس کھل رہے ہیں، کل سے چھٹیاں ہماری ختم ہو رہی ہیں، ہم نے عزا ختم کر دی ہے، یا اگر زیادہ جاری رکھیں، ایک اکثریت شیعہ 10 محرم کو الوداع پڑھ دیتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو 8 ربیع الاول کو الوداع کر دیتا ہے، 2 مہینے 8 دن رکھتا ہے جاری، اور 2 مہینے 8 دن بعد وہ بھی الوداع کر دیتا ہے۔ رسومات ختم ہو جاتی ہیں، یہ رسومات ختم ہوئی 8 ربیع الاول کو، لبیک ختم نہیں ہوئی، رسومات ختم ہوئی ہیں، لبیک ابھی جاری ہے۔ لبیک کہیں نظام الہی کو، اور یہ نظام الہی لوگوں کو بتانا ہے آپ نے۔ پاکستان کی نجات نظریہ امامت و ولایت کے اندر ہے۔ شیعہ کو جرت نہیں ہے بات کریں نظریہ امامت کی، ہم بات کرتے ہیں ہنستے ہیں بعض شیعہ، وہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں نظریہ ولایت و امامت؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر مکہ کی بت پرستی میں نظریہ امامت رسول اللہ اکیلے آ کر پیش کر کے نافذ بھی کر سکتے ہیں، تو تم پاکستان کے کلمہ پڑھنے والوں پر نہیں نافذ کر سکتا یہاں پر؟ ایران کے آتش پرست جب اسلام آیا تو اس وقت یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، سارے ایرانی آتش پرست تھے، آگ کو خدا مانتے تھے، مجوس تھے یہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آج ولایت کا پرچم لہرا رہا ہے، آج امامت کا پرچم لہرا رہا ہے، آج نظامی امامت نافذ ہے وہاں پر۔ کیسے نافذ ہے؟ چونکہ ایرانی قوم پہلے امریکہ سے چمٹی ہوئی تھی، چپکی ہوئی تھی، وہی چچڑ بن کر اور جوں بن کر امریکہ سے چپکی ہوئی تھی کہ امریکہ جو کرے گا، جس طرح عرب ابھی چپکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان چپکا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ وہ اترے، ان کا لیڈر آیا، اس نے بتایا کہ یہ ذلت ہے کہ رسول اللہ کی پیروکار، امامت کے وارث، حسین ابن علی کا نام لینے والے امریکہ کے ساتھ چپک کے رہے۔ اترو نیچے، امام خمینی نے اتارا اپنی قوم کو ان سے کہ ان کا سہارا مت لو، شب سے چمٹ کے نہ رہو، امریکہ سے شیطانی طاقتوں سے چپک کے نہ رہو، نیچے اترو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سہارا لو، پھر دیکھو لبیک کہو، خدا تمہیں انعام دیتا ہے۔ خدا نے دیا انعام، آج نظام امامت و ولایت وہاں پر نافذ، وہ قوم زندگی بسر کر رہی ہے پرچم ولایت کے تحت۔ جس نظام کو ہم آج تک بخن بخن کہہ رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، وہ اس کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو لبیک کہا ہے تو نافذ بھی ہو گیا، اب ہم بھی لبیک کہیں اس نظام کو۔ یہاں پر امامت دعوت الہی کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے مومنوں لبیک کہو۔ کس کو؟ اللہ و رسول کو، جب وہ تمہیں بلائیں۔ اللہ و رسول بلا رہے ہیں تمہیں نظام امامت و ولایت کی طرف، اور اللہ و رسول کے اس نظام کو کہو تم لبیک۔ اگر لبیک کہو گے یہ نظام تمہیں بچا لے گا، یہ کشتی تمہیں بچا لے گی، یہ نجات دہندہ و نجات بخش ہے یہ نظام، اس کے اندر نجات ہے تمہاری، قوموں کی نجات ہے۔ یہ ہمیں سیاسی اکھاڑے، یہ ہمیں سامری کے گوسالے یہ نہیں بچا سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا 60-65 سال سے آپ لوگ ووٹیں دے رہے ہو، مسلسل چپک کے رہ رہے ہو، کبھی اس پارٹی کو ووٹ دیے، کبھی اس کو ووٹ دیے، کبھی اس کینڈیڈیٹ کو، کبھی اس کینڈیڈیٹ کو۔ جس کو ووٹ دو گے 100-100 لاشیں اٹھاتے رہو گے روزانہ، 1000-1000 لاشیں اٹھاتے رہو گے روزانہ۔ اگر چاہتے ہو عزت کے ساتھ رہو، بچو یہاں پر، سر بلند کر کے رہو۔ عزت کا نظام خدا نے نظام امامت و ولایت بنایا، اور خصوصاً اس عصر میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ مراحل سابق تھے امامت کے، مرحلہ وار ہے امامت، امامت انبیاء ایک مرحلہ ہے، امامت حضرت ابراہیم ایک مرحلہ ہے، امامت حضرت موسیٰ، امامت رسول اللہ، یہ امامت کے مرحلے ہیں۔ اور رسول اللہ کے بعد امامت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین، یہ امامت کے اور مرحلہ ہے، اور آج زمانہ غیبت یہ امامت کا ایک الگ مرحلہ ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، تشیع کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن شیعہ بعنوان ہراول دستہ امت مسلمہ کا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ نجات دہندہ نظام دنیا کو سمجھائے۔ ہم نہیں سمجھائے، لوگ آئیں گے، کوئی امریکہ سے اٹھ کے آئے گا، وزیر اعظم کو کینیڈا سے اٹھ کے آئے گا، شیخ الاسلام کو افریقہ سے اٹھ کے آئے گا، فلاں کوئی امریکہ سے آئے گا، کوئی کدھر سے آئے گا، ہر بلا سے، ہر دنیا کی دلدل سے نکل کے کوئی آ کر آپ کو ورگلائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا، اور جو پرچم چلائے، ہم نے کوئی نظر کی ہوئی ہے کہ ہر کے پرچم کے نیچے جمع ہونے جا کر؟ کوئی منت مانی ہوئی ہے شیعہ نے کہ امامت کا پرچم چھوڑ کے ہم نے ہر شعبدہ باز و مداری کے ساتھ جا کے ملنا ہے؟ ہم کیوں امامت کا پرچم نہیں اٹھاتے؟ کیوں ولایت کا پرچم نہیں اٹھاتے؟ خصوصاً اس دور میں، زمانہ غیبت میں، مہدویت نظریہ نجات امت و بشریت ہے، نہ صرف امت اسلامیہ بلکہ بشریت کی نجات کا نظریہ مہدویت ہے۔ اور آج بہت اہم مناسبت ہے 9 ربیع الاول کو، مہدویت کا روز آغاز ہے 9 ربیع الاول، جسے ہم بالکل غافل ہیں، اتنی دوری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول میں مناسبت کیا ہے۔ پوچھو تو جعلی و من گھڑت مناسبتیں بتا دیں گے جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مناسبت ہے، یہ آج روز مہدویت ہے، آغاز مہدویت ہے 9 ربیع الاول۔ یہ سمجھانا ہے ہمیں، خود پہلے سمجھنا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے۔ اس ملک کی نجات کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی۔ ہم عموماً خلائی فضائی باتیں بہت کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ بہت کرتے ہیں، لیکن زمین پہ کوئی کام نہیں کرتے ہم۔ سیاست بھی کرنی ہے تو چپک کے نہ کرو، امامت کا پرچم اٹھاؤ اور دنیا کو نظریہ مہدویت سمجھاؤ، دنیا کو قائل کرو، قانع کرو، دنیا کو منواؤ، دنیا سے اپنا وجود منواؤ، آپ حاضر کہو، لبیک کہو اس وقت۔ مہدویت ایک مکمل نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہی امامت عصر غیبت میں، امامت اس زمانے میں مہدویت کہلاتی ہے، اور بڑا اہم مرحلہ ہے اس وقت مہدویت کا، جس جو ہمارے دوش پر ہے، ہم سب کے دوش پر ہے۔ ہم ادا نہیں کر رہے ذمہ داریاں، ہم میدان میں نہیں ہیں۔ اور دیکھیں تمام آئمہ، امیر المومنین رسول اللہ کے بعد کیوں محروم رہے اپنے حق سے؟ چونکہ امت حاضر نہیں تھی، لبیک کہنے والے نہیں تھے، الیکشن باز ادھر چلے گئے، الیکشن کے پیچھے چلے گئے، علی طرح ہوئے۔ امام مجتبی حکومت کرتے ہوئے حکومت سونپنا پڑی، دینا پڑی۔ کیوں دینا پڑی؟ کیا تھک گئے تھے امام مجتبی معاذ اللہ؟ نہ عزیز من، امت میدان میں حاضر نہیں تھی، لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سید الشہداء کربلا میں کیوں تشنہ مارے گئے اپنے بچوں، اولاد و انصار کے ساتھ؟ اس لیے کہ لبیک کہنے کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور سید الشہداء نے مانگا بھی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں مانگا، سید الشہداء نے فقط لبیک مانگی۔ ابھی ایسے من گھڑت کسے کرتے ہیں بہت، ہر آدمی، ہر مداری، ہر شعبدہ باز اپنے کام کی توجیہ کے لیے کوئی ادھر سے سند ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی شیخ الاسلام صاحب، انہوں نے ڈرامہ رچایا جو فلاپ ہو گیا، اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں جی امام حسین نے بھی یزید سے مذاکرات کی کوشش کی، یزید نے نہیں کیے مذاکرات، تاکہ ان کے مذاکرات تو مکمکا حسینی ہو جائے۔ کہہ رہے تھے میں حسینی مشن پہ نکلا ہوں، یہ حسینی مشن ہے کہ پہلی ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ ہے، تم بجائے اس کے کہ امت کو رسول اللہ کے گستاخ کے خلاف اٹھاؤ، لانگ مارچ کرو۔ کوئٹہ میں 100 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ امت کو لے کر ان مظلوموں کی حمایت کے لیے جو تم نے سامری کا گوسالہ بچڑا بنایا امت کو لا کے بچڑے کے پیچھے لے گئے, تو کم از کم رسول اللہ کے لیے قیام کرواؤ. جب وہ نہیں ہوا مسئلہ حل تو کہا کہ کیوں مکمکا کیا, کہا امام حسین علیہ السلام بھی چاہتے تھے کریں, ہوا نہیں. یہ توہین ہے کربلا کی. اس ڈرامے کا نام رکھنا حسینی مشن یہ بھی توہین ہے, وہاں کربلا کا نام لینا بھی توہین ہے. ہمیں عکس العمل دکھانا چاہیے ان باتوں کے اوپر, ہمیں جواب دینا چاہیے اس توہین کا. توہین قبول نہ کریں, خواہ وہ رسول اللہ کی کوئی توہین کرنے والا ہو, آل رسول کی توہین کرنے والا ہو, ائمہ کی توہین کرنے والا ہو, مقدسات دین کی بے حرمتی کرنے والا ہو, امت کی بے حرمتی کرنے والا ہو. کسی بے حرمتی کرنے والے کو یہ خود لبیک کی ضرورت ہے اس کے لیے. کیوں گستاخوں کو جرت ہوتی ہے مثلا رسول اللہ کی توہین کریں, چونکہ لبیک کہنے والا رسول اللہ کو کوئی بھی نہیں. رسول اللہ کو بخن بخن کرنے والے بہت ہیں, نعتیں پڑھنے والے بہت ہیں, واہ واہ کرنے والے بہت ہیں, لیکن لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں. لبیک کہو, قرآن کہہ رہے کہ تم بخن بخن چھوڑو, لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ کو لبیک کہو اور رسول خدا کو لبیک کہو. اذا دعاکم, جب وہ تمہیں بلاتے ہیں, جب وہ بلاتے ہیں تو لبیک کہو. اب آج نہیں کہہ رہے لبیک. ربیع الاول کس کے لیے تھا یہ مہینہ؟ پہلے جب بے حرمتی رسول اللہ کی ہوئی, وہ ملالہ کا ڈرامہ شروع کر دیا تاکہ کسی طرح لوگ بھول جائیں. پاکستانی قوم بچوں کی طرح, بچہ جب کچھ شور کرتا ہے, ضد کرتا ہے, تو کسی بھی بہانے سے بہل جاتا ہے. کوئی ٹافی دے دو, کوئی چاکلیٹ دے دو, کوئی کھلونا اس کو دے دو, بچہ سرگنوں تے رونا چھوڑ دیتا ہے. وہ بھی ان بچوں نے احتجاج شروع کیا, انہوں نے آ کر ملالہ کا ایشو کھڑا کیا. وہ چپ کر کے سب گھروں میں مذہبی وغیرہ مذہبی سب بیٹھے, اور سب کو یہ توقع تھی کہ جب ربیع الاول آئے گا, رسول اللہ کا مہینہ آئے گا, میلاد رسول اللہ کا مہینہ آئے گا, تو یہ امت دوبارہ قیام کرے گی, اٹھے گی, حرمت رسول کا دفاع کرے گی, بے حرمتوں کو سزا دے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی تھی, وہیں سے سنیریو فلم بنا کر بھیجی, ڈرامہ بنا کر بھیجا کہ پہلی ربیع الاول کو شروع کر دو یہ, تاکہ ربیع الاول سارا مسلمانوں کا ان چیزوں میں نظر ہو جائے اور رسول اللہ کو لبیک نہ کہہ سکے. ابھی بھی میڈیا اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ساری قوم اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کب لبیک کہیں گے ہم؟ کب ان گستاخوں کا منہ بند کریں گے؟ وہ کیوں اتنی جرت ہوئی؟ ایک ارب یا ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے رسول مقدس ترین ہستی کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ ڈیڑھ ارب تعداد میں تو ڈیڑھ ارب ہیں, لیکن یہ سب کے سب چپکے ہوئے ہیں عرب دنیا, عرب حکمران, عرب قومیں. اتنے ثروت مند و امیر ملک ہیں یہ, لیکن یہ امریکہ سے چپکے ہوئے ہیں, چمٹے ہوئے ہیں. وہ پیراسائٹ امریکہ کے ہیں. یہ پیراسائٹس تو نہیں کچھ کر سکتے. اسے پتہ ہے کہ تم تو خود مجھ سے چپکے ہوئے ہو, تم اپنے رسول کو کیسے لبیک کہہ سکتے ہو؟ پہلے بھی جب رسول اللہ کی بھی حرمتی کی گئی اور اس کے لیے آواز اٹھائی گئی, تو وہاں سے سعودی عرب کے مفتیوں نے فتوی دیے کہ جلوس نکالنا حرام ہے, ریلیاں نکالنا حرام ہے, مرد آباد امریکہ کہنا حرام ہے. اب یہ حرام ہے, یہ فتوی آنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چپکے ہوئے ہیں امریکہ سے, انہوں نے امریکہ کو لبیک کہنا ہے نا, رسول اللہ کو لبیک کہنا. تو کوئی گستاخ ڈرتا نہیں ہے, عدد سے نہیں ڈرتا. مثلا آج امریکہ ڈیڑھ ارب مسلمانوں سے نہیں ڈرتا, بڑی آسانی سے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی مقدس ترین ہستی کی بے حرمتی کر کے چلا جاتا ہے. نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ چونکہ یہ میدان میں نہیں ہے. میدان میں کیوں نہیں ہے؟ چونکہ خود امریکہ سے چپکے ہوئے ہیں. یہ جس سے چپکے ہوئے ہیں وہ کیسے ڈرے تم سے؟ وہ تو کہتے تمہارا وجود تو ہے ہی مجھ سے قائم ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شیعہ مومنین آباد ہے, کوئی نہیں ڈرتا ان سے. 200 دہشت گرد خاطر میں نہیں لاتے, لاشیں 100-100 گرا کے چلے جاتے ہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حاضر نہیں ہے میدان میں. کیوں حاضر نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خود چپکے ہوئے ہیں, مختلف پارٹیوں سے, مختلف گروہوں سے, مختلف جگہوں چپکے ہوئے ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لہذا آسانی سے بے حرمتی ہو سکتی ہے. لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ لبیک کہنے والا نہیں ہے کوئی بھی. شعبدہ بازی ہے, ڈرامہ بازی ہے, الیکشن بازی ہے. لیکن نظام الہی کے لیے کوشش نہیں ہے. مہدویت فراموش شدہ ہے، امامت فراموش شدہ ہے، ولایت فراموش شدہ ہے. تو جب یہ بھول ہی گئے نظام خدا کو، امامت و ولایت و مہدویت کو، اب آ کے جو مرضی ہے یہ کہیں لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے بہت اہم ذمہ داری ہے ہماری کہ رسومات کا خاتمہ کر دیا. آپ نے کہا 8 ربیع الاول ہو گیا، بس شیعہ فری ہو گیا، 9 ربیع الاول سے اب گانے سننا شروع کریں گے. پہلے 9 سنتے تھے، ابھی گانے سنیں گے، ابھی میوزک چلیں گے مومنین کے گھروں میں، ابھی تیاریاں کر رہے ہیں شادیاں کرنے کی، شادیوں میں ناچنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی. ازا ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا. ابھی نہ عزیز مر، لبیک کو ختم نہیں کرنا. سید الشہداء نے عصر عاشور پہلی محرم کو نہیں کہا کہ تم آؤ آ کر پہلی محرم سے عزاداری شروع کرو، رسومات شروع کرو اور 10 محرم کو ختم کر کے چلے جاؤ. یہ دعوت سید الشہداء نے نہیں دی. سید الشہداء نے 10 محرم کو کہا حل من ناصر ینصرنا، 10 محرم کو کہا. یعنی آج نکلنے کا دن ہے، جس دن ہم گھر چلے جاتے ہیں اس دن باہر آنے کا دن. آج لبیک شروع کرو اور اس وقت تک لبیک جاری رکھو جب تک آخری یزید اس دنیا میں موجود ہے، اس کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے. یزیدیت کے چنگل میں ہے اس وقت دنیا، ملک آپ کا، قوم آپ کی، ہر چیز آپ کی، سیاست و دیانت آپ کی، ہر چیز یزیدیت کے قبضے میں ہے. کس نے چھڑانا ہے؟ جو رسومات شروع کر کے ختم کر کے چلے جائیں اور امام کو کہہ دیں کہ الوداع یا امام یہ سلام آخر ہے، اگلے سال زندہ رہے تو پھر آگے شروع کریں گے، اگر نہ زندہ رہے تو یہی ہمارا سلام آخر ہے آپ پر. نہ عزیز من، امام حسین کو آپ کا سلام آخر نہیں چاہیے، امام حسین کو آپ کا حضور در میدان چاہیے، میدان میں حاضری چاہیے آپ کی. اور امام حسین علیہ السلام اس وقت تک میدان میں حاضر رہو جب تک آپ کے خون کا آخری قطرہ موجود ہے، ترک نہ کرو میدان. اس وقت نہ امریکہ و نہ غیر امریکہ، نہ ملک کے اندر نہ باہر، کوئی یزید بھی کسی قوم کو نہیں دھمکا سکتا، ڈرا سکتا. آج مشکل بن گئی ہمارے لیے اس ملک کے اندر، کروڑوں کی تعداد میں رہنے والی ملت مٹھی بھر دہشت گردوں کی وجہ سے مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے. اس مشکل کا رائے حل اللہ و رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. لبیک کہو نظام الہی کو. امامت دعوت رسول اللہ ہے، دعوت اللہ ہے، بلا رہے ہیں ہمیں اس نظام کی طرف. ہم اس نظام کو چھوڑ کر وہ بیل دوڑانے جا رہے ہیں، ہم اس نظام کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. کربلا میں تھے ایسے لوگ، یہ کربلا کا یہ پہلو یہ بیان نہیں ہوتا عموماً، وہی مشہور سنی سنائی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جو تاریخی حقائق و واقعات ہیں کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں، چونکہ انہیں کسی نے سنایا نہیں آگے منتقل بھی نہیں ہوتے یہ واقعات. آپ توجہ کریں، میں آپ کو صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کربلا کے واقعات. ایک شخص کربلا میں تھا جس سے امام علیہ السلام نے اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے. امام نے جب اپنا کاروان بنایا تو سامان کے لیے اور افراد کے لیے یہ سارے اونٹ اور گھوڑے اپنے نہیں تھے، کچھ ان میں سے کرائے پہ لیے ہوئے تھے. جیسے آج کل آپ کوئی کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو آپ گاڑیاں، ٹرک، سامان اٹھانے والی گاڑیاں، بندے اٹھانے والی گاڑیاں، بسیں، ٹرک کرائے پہ لے لیتے ہیں. امام علیہ السلام نے بھی اونٹ اور گھوڑے ایک شخص سے، اس زمانے کا ٹرانسپورٹر وہی تھا، چونکہ ٹرانسپورٹ یہی تھی اونٹ اور گھوڑے، یہ کرائے پہ لیے اسے اور اسے رکھا اپنے ساتھ عصر عاشور تک، یہ رہا وہیں پر کربلا میں بیٹھا رہا. جب سب شہید ہو گئے، انصار بھی، اہل بیت بھی، بنو ہاشم بھی، بچے بھی سب، اور آخر میں امام رہ گئے، اور امام نے تیاری کی جب شہادت کی تو اس نے دیکھا کہ اب تو یہ بھی شہید ہو جائیں گے، جا کر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس وقت یہ آگے بڑھا، عین آخری وقت پر جب امام تیاری کر کے جنگ کی مقتل میں جانے والے تھے، یہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھا ابھی تک اس امید سے کہ یہ شاید آپ فاتح ہو جائیں جنگ میں، آپ بچ جائیں، لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی بھی نہیں بچا اور اب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی شہید ہو جائیں گے، تو مہربانی کریں گے جانے سے پہلے پہلے مجھے میرے اونٹوں کا کرایہ دے دیں، کیونکہ میرا رہنا اب آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ شہید ہو جائیں گے، میں کس لیے رہوں یہاں پر؟ اس وقت پہ امام علیہ السلام نے اس کو دیا کرایہ، اور جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا، اور ساتھ ہی اس کو راستہ بھی بتایا امام نے کہ اس راستے سے نکل کے چلا جا، محفوظ طریقے سے تم بچ کے چلا جائے گا۔ اس نے پیسے لیے جیب میں ڈالے، اور اونٹ بھی اپنے لیے، کوڑے بھی اپنے لیے، اور کربلا سے جو امام نے راستہ بتایا تھا یہ نکل کے کربلا سے چلا گیا، باہر سہارا کربلا سے نکل گیا۔ عصر عاشور کی بات کر رہا ہوں، عین امام حسین کی شہادت کے وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ خدا حافظ الوداع کر کے چلا گیا امام کو، امام مقتل میں گئے جا کے شہید ہوئے، یہ کربلا سے باہر چلا گیا۔ راستے میں کربلا سے باہر کسی اور صحرا میں راستے میں گزر رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ دیا، ڈاکوؤں نے اس کی تلاشی لی، دیکھا پیسے بہت ہیں اس کے پاس، اونٹ بھی ہیں اس کے پاس، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، روپے بھی ہیں، دینار درہم بھی ہیں، وہ درہم و دینار بھی چھین لیے، اونٹ اور گھوڑے بھی چھین لیے، اور اس کو قتل بھی کر دیا وہاں پر ڈاکوؤں نے راستے میں۔ اب کتنا یہ عبرتناک واقعہ ہے، توجہ کریں آپ، کہ جو لوگ عصر عاشور حسین کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اپنا تبرک کھا کے، دیکھ کھا کے، فیس لے کے، چونکہ مثلا عصر عاشور کو ہی کیا ہوتا ہے، جس نے عشرہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے دو، میں نے جانا ہے، آگے پڑھنا ہے عشرہ میں نے، یہ کرتے ہیں یہ کام۔ پاکستان کے ایک شہر میں ایک امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی تھی، اور وہاں مجلس لمبی مجلس جیسے ہوتی ہے نا، دو تین دن چلتی ہے، یہاں آپ کے یہاں بھی ہوتی ہیں ایسی بڑی لمبی لمبی مجلس کنٹینیو رہتی ہیں دن رات، وہ ایک لمبی مجلس تھی جس میں کئی لوگوں نے پڑھنا تھا۔ ایک صاحب پڑھ کے اترے تو لوگ اٹھے، سنا ہوگا واقعہ شاید آ جائے آپ کے ذہن میں کہاں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لوگ اٹھے باہر نکلے، گیٹ پہ رش ہوا، وہاں خود کش بمبار آیا، اس نے حملہ کیا، بہت بڑی تعداد مومنین کے شہید ہو گئے۔ تو یہ جو مجلس پڑھ چکا تھا اور وہ جو پڑھنے آ رہا تھا، چونکہ اب چینج ہونے کا وقت تھا نا، ذاکر ایک کی ختم ہوئی، دوسرے کو انہوں نے بلانا تھا اسٹیج پر، وہ دھماکہ ہو گیا، اب ظاہر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر چیخ رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ تو یہ جس نے پڑھی اور جو جس نے نہیں پڑھی وہ بھی بانی مجلس، اب رو رہا ہے بانی مجلس بھی، ظاہر ہے وہ سارے مومنین شہید پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں نے اس کو جا کر گھیرا بانی مجلس کو، اور کہا کہ ہم نے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے جا کر، ہم نے وعدہ دیا ہوا ہے۔ اور جس نے کہا میں نے نہیں پڑھی، اس نے کہا میں تو آ گیا تھا، ٹائم تو دے دیا میں نے، بے شک آپ نے نہیں پڑھائی تو میرا قصور نہیں ہے، خود کش بمبار کا قصور ہے، مجھے تو میری فیس دو چونکہ میں نے آگے پڑھنی ہے جا کر۔ اس حالت میں لاشوں پہ کھڑے ہو کے ان دونوں نے پیسے لے لیے، اس نے کہا ہم نے آگے پڑھنی ہے جا کر مجلس، اور چلے گئے۔ عزیز من، اگر عصر عاشور مناظر دیکھیں جو ہو رہے ہوتے ہیں، کیا مناظر ہو رہے ہوتے ہیں، دیگوں والا کہتا ہے جی میں نے دیگیں پکائی ہیں، ٹینٹ والا کہتا ہے میں نے پیسے دو میرے، میں نے جانا ہے، عاشور ہو گیا نا آپ کا، مجلس ہو گئی، جلوس ہو گیا آپ کا، مجلس پڑھنے والا کہتا ہے مجھے پیسے دو میں نے جانے ہیں، فلاں کہتا ہے مجھے پیسے دو میں نے جانے ہیں، فلاں کہتا ہے جی مجھے انجمن سنگت فلاں سب کے سب مجھے پیسے دو میں نے جانے ہیں، یہ عزاداری ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ وہ شقی انسان ہے جو کربلا میں عصر کے وقت امام حسین سے کرایہ لے کے اونٹوں کا چلا گیا، اور امام حسین کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا وہاں پر۔ اگر وہاں پر رہتا تو یہ مال بھی خدا کی راہ میں اس کا چلا جاتا، اور اس کی جان بھی اللہ کی، مارا گیا نا آخر کا، ڈاکو لے گئے سب کچھ، اللہ نے پسند نہیں کیا اس کا مال، اللہ نے پسند نہیں کیا اس کی جان، شہداء کی لاشوں سے اٹھا کے باہر جا کے مروا دیا اس کو۔ شقاوت ہے یہ، بدبختی ہے یہ عزیز من۔ الوداع کا وقت ہوتا ہے، کب الوداع کہہ رہے ہو؟ جب حسین علیہ السلام پکار کے کہہ رہے ہیں مدد کو، او اس وقت کہہ رہے ہیں خدا حافظ ہم جا رہے ہیں، این اسی وقت فیسے وصول کر کے الوداع، ہماری رسمیں ختم ہو گئی ہیں۔ کیا ہوگا؟ ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھو گے. جو بھی حسین کو الوداع کہے گا لبیک کے وقت وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جائے گا. وہ قوم نہیں بچ سکتی, کوئی بھی ہو وہ نہیں بچ سکتا, بے شک کربلا کے میدان میں ہو, بے شک حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو. جو لبیک کے وقت الوداع کہے گا وہ مارا جائے گا آخر میں. اگر حسین کے ساتھ رہے تو بھی مارا جائے گا, لیکن اس مرنے میں اور اس مرنے میں کتنا فاصلہ. ڈاکوؤں کے ہاتھ سے مر جانا اور لٹ جانا اور راہ خدا میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ شخص بھی مر گیا, وہ ٹرانسپورٹر بھی اور شہدائے کربلا بھی مر گئے, لیکن یہ مر جو گئے یہ 1400 سال سے زندہ ہیں اور زندگی دے رہے ہیں امتوں کو, اور اس مردے کا کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ وہ تھا کون تھا. ان پر درود پڑا جاتا ہے, اس پر لعنت بھی کوئی نہیں کرتا. کتنا فرق پڑ جاتا ہے. لبیک کہنے والے وہ 72 تن تھے, امام نے انہیں کہا تم بھی ودا کرو. توجہ کریں, بعض کہتے ہیں نا ہمیں وہ کہا گیا, امام علیہ السلام نے چراغ بجایا, کہا تم بھی الوداع کرو مجھے, شب عاشور اٹھو جاؤ الوداع. چراغ بجا ہوا ہے اندھیرے سے استفادہ کر کے, کہو الوداع یا حسین, لیکن نہیں کہا. جب چراغ جلا تو سب نے کہا لبیک یا حسین. وہ لبیک کہنے والے 1400 سال سے زندہ ہیں, آج مشعل بن گئے ہیں, اسلام کا علم بن گئے ہیں, اسلام کا رکن بن گئے ہیں, اسلام کی بقا کی ضمانت بن گئے ہیں. وہ 72 لاشیں ہیں, لیکن وہ جو کوفہ میں بیٹھے رہے لبیک نہیں کہا, حاضر در میدان نہیں ہوئے. ان کا حشر کیا ہے آج؟ آج وہ تہمت و گالی بن چکے ہیں کوفی, چونکہ لبیک نہیں کہا. عزیز من, آج کا زمانہ زیادہ طلبکار ہے لبیک کا. لبیک یعنی میدان میں حضور, حاضر در میدان رہو. اگر تم حاضر در میدان رہو یہ ظلم نہیں ہوگے. اگر یہ کوئٹہ جس کے اندر قبرستان شہداء اتنا بڑھ گیا ہے کہ شہداء دفن کرنے کی جگہ ختم ہو گئی. کوئٹہ والوں نے 3 دفعہ شاید پلاٹ لیے ہیں شہداء کے لیے, اور ابھی بھی دیکھو آگے جا کر 3 دفعہ پلاٹ بڑے بڑے لیے انہوں نے کہ یہاں ہم شہیدوں کو دفن کریں گے. مجھے یاد ہے جب پہلے شہید تھے تو انہیں جب دفن کیا گیا تو حاضر ہوئے ہم شہداء کے, تو بعض لوگ کہتے بھی تھے, انہوں نے چونکہ چند شہید تھے دفن کر کے پھر 4 دیواری بنا دی کہ یہاں صرف شہید دفن ہوں گے, تو بعض لوگ کہتے تھے یہ اتنی بڑی جگہ شہیدوں کے لیے, چند شہیدوں کے لیے اتنی بڑی جگہ, 3 دفعہ جگہ اضافہ کر چکے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ ایک وفد بنا کے, اس واقعہ سے پہلے وفد بنا کے گئے پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس, اور اسے جا کر کہا کہ ہمارے قبرستان کی جگہ دو, کہ ہمارے لیے قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی ہے شہیدوں کی. واقعہ سے پہلے اتنے شہید ہوئے. اگر پہلا شہید جب ہوا تھا کوئٹہ کے اندر اور یہ لوگ میدان میں حاضر ہو جاتے تو یہ 100 لاشیں نہ اٹھانی پڑتی, اور آج 100 لاشیں گری اور میدان میں نکل آئے بلاخر, ان 100 لاشوں نے نکال دیا, شہیدوں نے امت کو نکالا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, کسی اور نے نہیں نکالا. یہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے شہیدوں کے اوپر, شہیدوں کے کام کو ڈاکہ نہ ڈالا جائے ان کے اوپر. کوئی نہ کہے یہ ہم نے کہا ہے, ہماری آواز پہ آئی, آپ کے کہنے پر آتے تو آپ تو پہلے بھی تھے اس ملت قوم کے اندر, پہلی قوم آ جاتی. شہیدوں کی وجہ سے ملت آئی میدان کے اندر, اور ملت آئی خدا و تبارک و تعالیٰ نے عزت بھی عطا کر دی. اگرچہ اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, دہشت گردی رکے گی نہیں, امن قائم نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہے نہیں ہوگا. اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کسی کو بھی کہ اب امن و امان کوئٹہ میں یا سندھ میں یا کراچی میں یا بلوچستان میں, نہ. امن و امان کا ایک راستہ ہے, امن و امان کا راستہ یہ شہداء نے ہمیں بتا دیا ہے. سیاسی تبدیلیوں سے امن و امان نہیں آئے گا, امن و امان ضرور قائم ہوگا 2 کاموں سے, ایک جو شہداء نے کیا ہے اور ایک جو ملت نے کیا ہے. شہداء نے بلایا ہے, ملت حاضر ہو گئی ہے میدان میں, اس سے امن و امان قائم ہوگا اس ملک کے اندر. یعنی ملت کے میدان میں حاضر رہنے سے امن و امان قائم ہوگا, ورنہ ان بھیڑیوں کو ایک بھیڑیا ہٹا کے دوسرا بھیڑیا, آپ مثلا ایک آپ کہیں گے ایک چور تھا, آپ نے رکھا ہوا تھا نگہبان, اس نے چوری کی. کرتے ہیں عموماً آپ چوکی دار رکھتے ہیں, چوکی دار ہی چوری کرتا ہے. اب آپ نے چوکی دار بدل کے ایک اور چور کو چوکی دار رکھ دیا, آپ کہو جی میں نے چوکی دار بدل دیا اب ٹھیک ہو جائیں گے حالات. اب کیوں چوریاں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک اور چور کو چوکی دار رکھا ہے آپ نے. چور بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چور ہیں سب کے سب, چور ہیں. یہ سندھ اتنا ویران دیکھ کر عجیب افسوس ہوتا ہے. شہروں کے اندر نہ کوئی گلی بنی ہوئی, نہ کوئی نالی بنی ہوئی, نہ کوئی روڈ بنا ہوا, نہ کوئی شہر اس طرح سے لے کے تعمیر شدہ. کیوں؟ فنڈ نہیں ہے. فنڈ تو بہت ہے, کھا جاتے ہیں سارا فنڈ, تقسیم کر لیتے ہیں اپنا سارا فنڈ, گاڑیاں لے لیتے ہیں اپنے اور گھر بنا لیتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کرتے ہیں ملت اس طرح سے, بغیر بجلی کے, بغیر گیس کے, بغیر ضروریات زندگی کے یہ ملت زندگی گزار رہی ہے. یہ اس ملت کی سزا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اوپر جو حالت, جو بدبختی ٹھونستے ہیں, یہ مانتی جاتی ہے, قبول کرتی جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے. نہیں ہے عزیز مان, یہ نہیں ہے مقدر آپ کا. آپ کے مقدر میں اللہ نے عزت لکھی ہے, ذلت نہیں ہے. آپ کے مقدر میں مرنا نہیں ہے, آپ کے مقدر میں عزت سے اور امن سے رہنا ہے. لیکن اس مقدر کو خود حاصل کرنا ہوگا, آپ کو خود چننا ہوگا اس مقدر کو, آپ کو اس کی طرف بڑھنا ہوگا, آپ کو نکلنا ہوگا گھروں سے, میدان میں حاضری. میدان میں حاضری کا مطلب پارٹیوں کی چھتریوں کے نیچے نہیں ہے حاضری. ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی, یہی درخواست کی لوگوں سے کہ میدان میں حاضر رہو. فوراً ایک پارٹی کے نمائندے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی فوراً آؤ ہمارے فارم بھرو. نہ, حاضر در میدان سے مراد کسی چھتری کے نیچے آنا نہیں ہے, چھتریوں کے نیچے نہیں آنا. میدانوں میں حاضر رہو, اللہ و رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اور آج واقعا یہ لبیک کا دن ہے. نو ربیع الاول, اس ہستی کو لبیک کہو جس کی امامت کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. امام عصر اپنے زمانے کے امام کو, امام کیوں 1400 سال سے, 1200 سال سے ہم محروم ہیں ان سے, 1200 سال سے ہم امام سے محروم ہیں. کیوں محروم ہیں؟ کیوں محروم ہیں ہم؟ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ امام جب آئے, پہلے 11 امام آئے, امت میدان میں حاضر نہیں تھی. یہ آخری امام ہے, یہ ذخیرہ ہے اللہ کا, یہ بقیت اللہ ہے, اللہ کا ذخیرہ ہے. خدا نے ذخیرہ اپنا رکھا ہوا ہے سنبھال کے. یہ کس نسل میں بھیجے گا خدا؟ جو نسل میدان میں اس کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئی ہوگی, اس کا عطیہ, اس کو یہ انعام ملے گا. یہ انعام اس ملت کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے جو میدان میں حاضر ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدیہ, ایک عطیہ ملت لبنان کو عطا کیا سید نصر اللہ کی شکل میں, ایک عطیہ ملت ایران کو خدا نے عطا کیا ہے امام خمینی کی صورت میں, رہبر خامنئی, سید علی خامنئی کی صورت میں. یہ انعام ہے اللہ کے, نظام ولایت عطا کیا. کن کو عطا کرتا ہے؟ آخر لبنان میں کیوں پہلے کیوں سید نصر اللہ پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے لبنانی شیعہ عیسائیوں کا پیراسائٹ بنا ہوا تھا, عیسائیوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا شیعہ, فلاجسٹوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا شیعہ, مختلف گروپوں میں گھسا ہوا تھا اور ان کے تحت زندگی بسر کر رہا تھا, یو این او سے چپکا ہوا تھا. لیکن جس دن انہوں نے لبیک کہا دعوت رسول و اللہ پر, خدا نے اپنا انعام دے دیا. ملت ایران پہلے امریکہ سے چپکی ہوئی تھی, جب تک امریکہ سے چپکی ہوئی تھی کوئی خمینی پیدا نہیں ہوا. مولانا بہت آئے, مجتہدین بہت آئے, لیکن کوئی خمینی نہیں آیا. یہ ہدیہ خدا نے کب دیا؟ جب انہوں نے لبیک کہا. اب آخری ذخیرہ جو خدا نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ کس نسل کو وہ ہدیہ وہ انعام عطا ہوگا؟ جو نسل بڑھ کر, سب سے بڑھ کر لبیک کہے گی اللہ و رسول کی دعوت کو. اب شوق ہے آپ کو, اگر آپ کہتے تو ہے نا امام زمان کو الاجل الاجل, وہ بسم اللہ میدان میں نکلو لبیک کہو. خدا کی ذات تو بخیل نہیں ہے معاذ اللہ, خدا کو کنجوس لبیک کہنے کی کہ رسول اللہ کو, بجائے اس کے کہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں ہم ہدیہ عقیدت کے ساتھ ساتھ ہدیہ لبیک بھی رسول اللہ کو پیش کریں کہ رسول اللہ منتظر ہیں کہ میری بے حرمتی کا انتقام لینے والے کہاں ہیں. سید الشہداء میدان میں آئے رسول اللہ کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے آئے، لہذا عصر عاشور میں ندا لگا کے گئے، حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرمت رسول کا و حرم رسول کا دفاع کرے. آپ نے اب لبیک، اگر رسول اللہ کی بے حرمتی کا انتقام لیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی، وہ حرمت رسول کی پاسبانی و پاسداری کرتے ہیں، تو لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام یہی چیز ہم سے طلب کر رہے ہیں، ہم سے چاہ رہے ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں. اور آج پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ شعبدہ باز، یہ مداری جو کہیں سے اٹھ کے آتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے آتا ہے اور آ کر جھانسا دیتے ہیں، اور یہ میڈیا قوم کو ورغلا رہا ہے. نہ عزیز من، شیعہ میدان میں اترے اور وہ ہدیہ خدا کا، مہدویت کا، پوری پاکستانی قوم کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ ہے نظریہ نجات. چونکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے مہدویت کے اوپر، لیکن اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کی بیان کرنے کی ضرورت ہے. نو ربیع الاول آغاز ہے امامت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس پاکستان میں وہ دن لائے کہ جب اس پاکستان میں امن و امان قائم ہو، اور خداوند تعالی نظام ولایت و امامت انشاءاللہ اس پاکستانی قوم کے مقدر فرمائے، انشاءاللہ اس کو عطا فرمائے، اور اسی نظام کے تحت ہی امن و امان قائم ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نظام یہاں پر امن و امان قائم نہیں کر سکتا. اس کے لیے بیدار ہونے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لبیک کی ضرورت ہے. چونکہ ہمیں پھر دور جا کے ایک اور مجلس بھی پڑھنی ہے، تو یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرمائے، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلومین عالم کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کوئٹہ، کراچی و دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد گستاخان رسول اللہ کو صفائے ہستی سے نیست و نابود فرما، اور اس ملت کو رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینے کی توفیق عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی دعوت، اپنے رسول اور اپنے اولیاء کی دعوت پر لبیک کہنے اور میدان میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین، شرکاء مجلس کے مرحومین، منتظمین مجلس کے مرحومین، وہ بالخصوص شہداء و خاص کر شہداء ثانیہ کوئٹہ، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.